ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين اللہ تعالیٰ کے اس امت پر انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور جن کی رسالت اور جن کی شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ ایک ایسا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا ہے کہ قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا کہ آپ سارے عالمین کے لیے سراپا رحمت ہیں، آپ کی ذات تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت والی ذات تھی، اور آپ کی تعلیمات ایک پورے معاشرے میں، ایک انسانی سماج میں رحمت اور عافیت اور فلاح کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے لیے ایک ایسی کتاب باقی رکھی جس میں ساری انسانیت کی فلاح اور کامیابی چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی کتاب جس کی قیامت تک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت فرمائے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کو صحابہ نے جب تھاما اور اپنے عقیدے اور عمل کو اس کے مطابق بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سماج کو جس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور جس میں اخلاق کی گراوٹ اتنی زیادہ تھی کہ کعبہ کا عبادت کے طور پر برہنہ طواف کیا جاتا تھا، جس میں کسی جانور کو تو کیا ایک انسان کو بھی قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، جان کی کوئی اہمیت مانی نہیں جاتی تھی، اور تعصب اتنا عام تھا کہ قبیلہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، بس میرا قبیلہ ہے اور مجھ کو اس کی طرفداری کرنا ہے، یہ ذہن عام تھا، اور اس کی بنیاد پر قبیلے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کی جان بھی لینا ان کے لیے آسان تھا۔ وہاں اللہ کا گھر، پاکیزہ گھر، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے قیام کے لیے بنایا تھا اللہ کے حکم سے، اور جو بندے اللہ ہی کی توحید اختیار کرتے ہیں ان کی خاطر، ان کی عبادت کی خاطر اس گھر کو انہوں نے پاک رکھا تھا۔ انطہر بیتی للطائفین، اللہ نے خود کہا کہ میرا گھر پاک کر، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر کو پاک کیا تھا۔ لیکن ہوتے ہوتے وہ ایک دور ایسا تھا جس میں اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا، توحید کا گھر بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ ایک ایسے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی، تو اس ایک کتاب کے ذریعے سے وہ تاریخ کا عجیب و غریب ریولیوشن جس کو آپ کہیں، ایک ایسی تحریک، ایک ایسا انقلاب، ایک ایسی تبدیلی اس سماج میں آئی کہ نہ صرف اللہ کے گھر سے بت پاک ہوئے، ان کو نکال کے پھینک دیا گیا، اللہ کا گھر پاک ہو گیا، بلکہ دلوں سے بھی شرک کی اور اس طرح کی ساری بد اخلاقیاں اور ساری برائیاں اور ہر بری چیز دلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے نکال دیا۔ اور وہ سماج جو لوگوں کی نگاہ میں ایک کمتر سماج تھا، جس کو لوگ ویلیو نہیں دیتے تھے، ان پڑھ ان کو امی مانا جاتا تھا، اطراف کی حکومتیں ان کو کوئی قیمت اور نگاہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، وہ اتنے زیادہ اونچے لوگ بن گئے کہ وہ اپنے اطراف جب سیاسی اعتبار سے باہر نکلے تو بڑی بڑی حکومتیں ان کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے آ گئی ہیں، اور جس علاقے پر وہ غالب آئے اس علاقے میں ظلم نکلا اور وہاں پر عدل اور انصاف آیا، وہاں پر انسانوں کے حقوق ان کو ملے، وہاں پر عورت کو اس کا مقام ملا، بچیوں کی زندگی محفوظ ہوئی، انسانوں کا جو استحصال کا معاشی نظام تھا، سود کا، دھوکے کا، جوئے کا، لوٹ کھسوٹ کا، یہ سارا نظام توڑ کر ایک نیا نظام آیا جس میں محنت کرنے والے کو اس کا معاوضہ ملتا تھا، جس میں مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دی جاتی تھی، جہاں پر ایک باپ کو، ماں کو اس کا مقام ملتا تھا، احترام اور عزت کا مقام، جہاں اولاد کو ان کی صحیح تربیت ملتی تھی، جہاں بیوی کو اس کے حقوق ملتے تھے، جہاں شوہر ظالم نہیں تھا بلکہ ایک سے زیادہ بیویاں بھی اگر اس کی ہیں تو ہر ایک کو اس کا حق دیتا تھا، جہاں کوئی عجمی کمتر نہیں تھا، کوئی عرب اونچا نہیں تھا، جہاں پر ایک ایسا نظام تھا کہ چاہے عرب ہو یا عجم ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ایسا نظام کہ جس میں امیر ہو یا غریب ہو، جو جلدی آیا اس کو پہلی صف میں جگہ ملتی تھی، جو دیر سے آیا اس کو پیچھے جگہ ملتی تھی، جہاں کوئی اپنے مال و دولت، اپنے حسب و نصب کی بنیاد پر صف میں، پہلی صف میں مقام نہیں پاتا تھا، ایک ایسا معاشرہ جس کی مسجد کی اذان کی ذمہ داری ایک ایسے انسان پر تھی جو نسب کے اعتبار سے حبشی، خوبصورتی کے اعتبار سے ایک دم کالا، اور وجود کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے کبھی غلام رہ چکا تھا۔ اس پہلی مسجد، اس بڑی مسجد جس کو نبی سے نسبت دی گئی تھی، مسجد نبوی جس کو کہا گیا، مدینہ کی مسجد جو ساری اسلامی حکومت کا مرکز تھا، آپ بتائیے مرکز تھا وہ اتنی بڑی مسجد میں، عالم اسلام کی مرکزی حیثیت رکھنے والی مسجد میں اس کو اللہ کی توحید کی ندا بلند کرنے کی ذمہ داری دی گئی، اس کی صلاحیت کی بنیاد پر توحید کا کمال اور آواز کی اونچائی، اذان کے لیے جو چاہیے وہ صفت موجود ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا گیا، ایک ایسا نظام جس کے اندر ایک مرتبہ، لمبا واقعہ ہے، ایک صحابی کے بیٹے ہیں، اب کسی سے گھوڑوں کی دوڑ لگی تو وہ جیت گیا جو گویا کہ ان کی نگاہ میں کمتر آدمی تھا، محکوم تھا اور یہ گورنر کے بیٹے, تو چابک لے کے مار دیا اس کو غصے میں آ کے, تو کیسا جیتا, میں بڑے باپ کا تو چھوٹا, کیسا جیتا, مارا اس کو. اس نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی, حضرت عمر نے باپ کو بھی بلایا بیٹے کو بھی بلایا, کہا باپ کے سر سے پگڑی اتارو, امامہ اتارو, اور یہ چابک لے اور یہ اس کے سر پہ, باپ کے سر پہ پہلے مار, اس لیے کہ بیٹے میں جو اکڑ پیدا ہوئی ہے باپ کے عہدے کی وجہ سے ہوئی ہے, تو پہلے اس کے سر پہ مار. اور کہا کہ تو نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا. یہ بولنا اور سننا بہت آسان ہے, واقعی اگر ہم کو کرنے کا موقع ملا تو ہم کریں گے کیا؟ کیسا کیسا کیا لیول کے لوگ تھے وہ لوگ, آج آدمی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ایسا نہیں تھا. وہ کیا زمانہ تھا آپ سوچیں, وہ لوگ جنہوں نے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا, وہ دوسروں کے بچے گود لے کر ان کی پرورش کرنے پر اپنی نجات سمجھتے تھے, کیا لیول کے لوگ ہوں گے وہ, کیا بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا چیز تھی, کیسا ہوا ایسا, کوئی چھڑی کسی پر پھرا دی گئی, کچھ پلا دیا گیا, گلے میں کچھ ان کے باندھ دیا گیا, کیا ہوا ان کو؟ وہ چار چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر اتنا بڑا انقلاب اس انسانی سماج میں آیا جو ایک دور میں ایک دم پستی کے اخلاقی اعتبار سے نچلے درجے میں تھا. چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی چار چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ایک سماج اچھا بنتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب اس نے انہی میں کا ایک رسول ان کے درمیان بھیجا, انسانوں میں انسان رسول, عربوں میں عرب. وہ کیا کرتا ہے؟ چار کام کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو پہنچا دیتا ہے, سنا دیتا ہے, اللہ کی امانت لفظ بلفظ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے قرآن کو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, اور ان کے اخلاق کی تربیت کرتا ہے, ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے, ان کے اندر جو اخلاقی کمی ہے اس اخلاقی کمی کو دور کرتا ہے, ان کو دھوتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے, ان کو پودا سے پیڑ بناتا ہے, ان کو صاف ستھرا انسان بناتا ہے. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو کتاب کا علم سکھاتا ہے اور ان کو حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے ساتھ تعامل یہ آپ کا رہا. آپ نے نمبر ایک یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں یہاں نازل ہوئیں آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیتے. دو, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان لوگوں کو بتاتے تھے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اخلاص کیا ہے ریا کیا ہے, توکل کیا ہے اور دنیا پرستی کیا ہے, آخرت کیا ہے دنیا کیا ہے, قبر کے حالات کیا ہیں, دنیا کی موج مستی کیا ہے, ایمان کیا ہے کفر کیا ہے, اخلاق کس کو کہتے ہیں, بد اخلاقی کس کو کہتے ہیں, حیا والا معاشرہ کیسا ہوتا ہے, بے حیائی کس کو کہتے ہیں, اچھائی اور برائی آپ نے فرق کر کے بتا دیا اور ان کو مسلسل تربیت کے ذریعے سے ٹرین کیا. یہ نہیں ایک بار بتا دیا چھوڑ دیا, نہیں, اپنے ساتھ باندھ کے ان کو رکھا اور ان کو اتنا اچھا تربیت کے ذریعے سے, اپنی صحبت اور اپنی نصیحت کے ذریعے سے ان کو اعلیٰ ترین انسان بنا دیا. ویزکیہم, اور پھر قرآن کی جو آیتیں پڑھ کے سنائی تھی بس پڑھ کے سنا دیا آپ تم اپنی دل سے سمجھو, نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ کی کتاب میں الفاظ کے کیا معنی ہے, ان آیات میں کون سا عقیدہ نکلتا ہے, ان آیات میں کیا احکام ہیں, پچھلے واقعات ہیں ان کی کیا تفصیل ہے, مستقبل میں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل کیا ہے، جنت کا ذکر آ رہا ہے اس کی تفصیل کیا ہے، مشکل باتیں جو اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا مطلب کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کتاب اس کے احکام سکھائے. وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کی تعلیمات کو عملی زندگی میں حکیمانہ طریقے سے کیسے نافذ کیا جاتا ہے یہ بھی سکھائے. قرآن کی آیتوں کا یہ مطلب ہے، اب دیکھو پریکٹیکلی کیسا اس کو کرنا ہے. اپنے قول و عمل کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو حکمت سکھائی، ایک ایسی تاریخ چھوڑی کہ جس میں غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کیسا عقل مند انسان تھا وہ جس نے 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا. بہت سارے ریولوشن ہسٹری میں آئے، انہوں نے کیا کیا، چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت بنا دیا. آج بھی دیکھیے دنیا میں کیا چل رہا ہے، چھوٹی مصیبت کیا بن جاتی ہے، بڑی. لیکن عرب کو آپ دیکھیے، ہر قسم کی گندگی وہاں پر موجود تھی، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہر برائی موجود، عقیدے کی برائی، عبادات کی برائی، اخلاقی برائی، معاشی برائی، معاشرتی برائی، ہر اعتبار سے برائی. 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اکیلے انسان نے اپنی حکمت کے طریقے سے، اللہ کی دیوی حکمت کو استعمال کیا، اور 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، ان 23 سالوں میں آپ نے پورے عرب کو وہ خطہ بنا دیا کہ جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ سماج ایک آئیڈیل سماج ہے، نمونہ ہے وہ. کہ اپنے کو سیدھا کرنا ہے اس سماج کو دیکھو، ایک ایک آدمی اتنا اعلیٰ بنا دیا اس میں کہ جو بعد والوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اس کو دیکھ کے اپنی زندگی صحیح کر سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی کتاب و حکمت کی تعلیم سے تھا، یہ انہی تلاوت آیات کا ذریعہ اور نتیجہ تھا، اسی صحبت نبوی کا نتیجہ تھا، کہ ایک اللہ کی طرف سے تعلیم اور دوسرے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، آپ کا سمجھانا، آپ کا ساتھ رہ کر لوگوں کی صلاح کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں جس سے وہ پورا سماج کچھ کا کچھ بن گیا ہے. یہ وہ کتاب ہے، وہی کتاب جس کو پڑھ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنایا کرتے تھے. آج اگر آپ قرآن پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم اگر آپ کوئی سورت پڑھیں، آپ دیکھیے قلب کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ سورت الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جب آپ پڑھیں آپ سوچیں یہی الفاظ ہیں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ذرا کبھی امیجن کرے آدمی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ الفاظ ایک دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہیں، صحابہ اس کو پڑھتے تھے، کئی صحابہ نے ایک دوسرے کو یہ سکھایا، صحابہ پیچھے صف میں کھڑے نمازوں میں سنتے تھے، یہی الفاظ تھے، لفظ بلفظ آج موجود ہیں، نہ ایک لفظ کم نہ ایک زیادہ. عجیب چیز نہیں ہے، کتنی محفوظ، پورا قرآن محفوظ ہے. کہ آج وہی کتاب کوئی غیر مسلم پوچھے کہ وہ کتاب کون سی جو تمہارے نبی پڑھتے تھے جو لے کے آئے، اب تو یہ کتاب ہے، یہ ہمارے پاس گھر گھر میں ہے، یہ کتاب ہے، وہ تبدیلی نہیں ہوئی، کتنی عجیب بات ہے. اور دوسری کتابوں کی تاریخ آپ دیکھیں، وہ کیا ہو گیا، کتاب تھی کچھ، اس کی بن گئی کچھ، کتنی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے. لیکن یہ کتاب ہر دور میں ہزاروں لاکھوں حفاظ، بڑا بچہ، جوان بوڑھا، عورت مرد، ہر دور میں مسلمان اس کو حفظ کرتے رہے. کیا کتابیں، کہ یہ کتاب لے کر جب صحابہ نکلے باہر تو سارے عالم میں انہوں نے اسلام کو عام کر دیا. کیا تھا ان کے پاس، پی ایچ ڈی تھی، کیا تھی ان کے پاس، کون سی یونیورسٹی میں تھے، وہ نبوی یونیورسٹی کے فارغین تھے، وہ وہاں کے ڈگری ہولڈرز تھے، اور وہ سب سے بڑی ڈگری ہے جو ایک انسان کو مل سکتی ہے، صحابی ہونے کا شرف، نبوت کے انبیاء کے بعد صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امت میں سب سے افضل طبقہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی تھی. ان کے پاس کیا علم تھا، ان کے پاس ایک ہی علم تھا، ان کے پاس قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ دونوں چیزیں آپ ایک دونوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں خود فرمایا ترکت فیکم شیئین, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا بعدہما, دونوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, میری سنت میرا طریقہ, وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ, اور یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ ملیں, حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ, یہاں تک کہ حوض پر مجھ پر وارد ہوں, حوض پہنچنے قیامت تک یہ الگ نہیں ہو سکتے, خلاصہ کلام قیامت تک ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ایک طرف قرآن کی آیات تھی, دوسری طرف ان آیات کی تفہیم تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. یہ علم لے کے وہ نکلے, وہ خود بہترین انسان بنے, اور جہاں بھی وہ گئے وہاں کے پورے سماج کو اچھا سماج انہوں نے بنایا. یہ وہ ایک کتاب ہے جو آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے, اور اس میں سے کافی حصہ ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے, لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ اگر دور ہیں کسی کتاب سے تو وہ یہی کتاب ہے. آج مسلمان کے گھر میں قرآن ہے, پڑھنے کے اعتبار سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں, سمجھنے کے اعتبار سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں, اس سے عقیدہ اور عمل کی بنیاد اس کو بنانے سے کتنے لوگ پیچھے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو کتنا قرآن یاد ہے, کتنے لوگ ہیں جو اپنے اختلافی مسائل کے حل کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بیمار کے گلے میں باندھ کر علاج کا ذریعہ بنا لیا ہے. ایک مولوی صاحب نے لکھا, ایک عورت آئی پوچھی کہ میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی ہے بالوں کی, انہوں نے کہا اہدنا صراط المستقیم پڑھ کے نکال, نکل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو الحمدللہ ہو گیا. اب بتائیے اہدنا الصراط المستقیم, سر میں مانگ سیدھی کرنے کے لیے ہے اور زندگی سیدھی کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان عورت اپنی سر کی مانگ سیدھی کرنے کے لیے قرآن پڑھ سکتی ہے, اور زندگی سیدھی کرنے کے لیے کتاب آئی ہے یا مانگ سیدھی کرنے کے لیے آئی ہے؟ آپ نے کبھی پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کہا اپنی مانگ اس آیت کو پڑھ کر سیدھا کرو؟ کتنی بڑی کتاب ہے, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس کتاب کے اصل پاور سے محروم ہیں؟ کوئی مر رہا نہیں ہے. مولوی صاحب کے پاس آدمی جاتے ہیں, مر رہا نہیں, ہمارا دادا جلدی پراپرٹی ہاتھ میں آنا چاہیے. مولوی صاحب بتاتے ہیں تم جاؤ اور سورہ یاسین پڑھو, کام ہو جائے گا. جاتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہیں, موت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو الٹا لکھتے ہیں, الٹا پڑھتے ہیں, عملیات کے نام پر جادو حلال کر لیا جیسے یہودیوں نے کیا تھا, کہ الٹی آیتیں پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے الفاظ کا بدل نمبروں کو جنہوں نے بنا لیا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا بن گیا؟ 786. اور کئی صورتیں ہیں ان کے ڈبے بنا لیے, باکسز بنا لیے, نمبر اس کے اس طرح سے بنا لیے. اس پر گھر کی برکت, دکان کی برکت, خیر و برکت کے لیے اس طرح سے قرآن کو استعمال کیا. جب آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے گھر کے اندر, کوئی کسی کی مانتا نہیں, جا لے آؤ قرآن, ہاتھ رکھو قرآن پہ, قسم کھا کے بولو اب قرآن ہے. یعنی تم اپنے آپس کے جھگڑے مٹانے کے لیے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے, ہاں, لیکن قسم کھانے کے لیے قرآن ہے, اس پہ ہاتھ رکھے, لے سر پہ رکھ کے قرآن قسم کھا. بیٹی کا نکاح ہے, اس کو دینے کے لیے قرآن ہے, بس پڑھانے کا انتظام ہے. کوئی مر گیا, مر گیا ہو, مرنے تک کسی نے اس کو قرآن نہیں پڑھا ہے, مرنے تک کسی نے کبھی ہاتھ پکڑ کے بٹھا کے ذرا قرآن سنا نماز میں سے پڑھ سکتا کہ نہیں پڑھ سکتا؟ کسی نے نہیں پوچھا. جیسے ہی مر گیا 40 قدم دور گئے قبر سے اس کے جنازے کے بعد میں, اور کوئی ہمدرد اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ بھائی شام کو مسجد میں قرآن خوانی ہوگی, قرآن پڑھ کے اس کو بخشا جائے گا. تو قرآن کس کے لیے آئے؟ اس کے لیے آئے کہ دھو کے کچھ سوسر میں لکھ دو, سراہی پر لکھ دو, اس کو دھو کے پلا دو شفا کے. یا کچھ کسی کو بچہ ڈر رہا ہے, کچھ مسئلہ ہے, باندھو لکھو اس کو گلے میں ڈال دو اس کی تعویذ. آپ بتائیے اصل استعمال چھوڑ کے ہم نے سارے استعمال قرآن کے کر لیے, واقعی استعمال جو اس کا تھا جس مقصد سے وہ آیا تھا. ان ہوا الا ذکر للعالمین فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. تو اللہ نے اس کو نازل کیوں کیا؟ کہ آپسی اختلاف کے حل کے لیے, جب امت میں اختلافات ہوں دنیاوی یا دینی, فیصلے کے لیے قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے. دلوں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم, یہ واضح آیتیں ہیں جو علم دیے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ہیں. شفاء لما فی الصدور, دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کی شفا اس میں ہے. شرک کو ختم کرتا ہے, انسان کے اندر جو گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, نفسیاتی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, ان کی علاج کے لیے, نفس کی اصلاح کے لیے قرآن ہے. یہ استعمال آج کتنے لوگ کر رہے ہیں. بلکہ ایک کوئی بھولا بھالا غریب گرتے پڑتے اگر قرآن کہیں سے لے کے آئے اور کھول کے تفسیر پڑھنا شروع کرے, من شر الوسواس الخناس, کوئی نہ کوئی آ جاتا بولتے کیا کر رہا تو, تفسیر پڑھ رہا. ارے اس کے لیے 14 علوم لگتے, 14, 7 اور 7 14, 7 سمندر 7 آسمان, اتنا دور 14 علوم لگتے اس کو. اور زیادہ قرآن پڑھیں گا نا, اتنا تفسیر پڑھیں گا, گمراہ ہو جائیں گا. قرآن سمجھ کے پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا. کون گمراہ ہونا چاہتا بولتے بھائی رکھ دو. آپ بتائیے کیا امت کا قرآن, یعنی اللہ نے گمراہی کی کتاب دے دی ہم کو, ایک ایسی کتاب دی کہ جس کا پڑھنے والا یقیناً گمراہ ہو جاتا ہے. اور وہ مشرک عرب کے جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا, جن کے پاس نہ ایمان تھا, جو نہ نبی کو مانتے تھے, جن کی زندگیوں میں شرک بھرا ہوا تھا, جو بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے, جو ہر قسم کی برائی میں تھے, جنہوں نے قرآن سننے کے لیے وضو بھی نہیں کیا تھا, جو پاکی ناپاکی بھی نہیں جانتے تھے, جب ان کے کانوں میں اللہ کا کلام گیا اور ان کے دلوں میں بات اتری, وہ مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, ان کو ہدایت ملی قرآن سے, یہ گمراہ ہوگا. ایمان لانے والا غسل کر کے باوضو عطر لگا رہا ہے, قبلہ رخ ہو رہا ہے, کھول کے ادب سے سر ڈھانک کے ایک دم باوضو باادب باملاحظہ پھر قرآن پڑھ رہا ہے, دل میں اللہ سے ہدایت کی طلب ہے, یہ بھی گمراہ ہو جائے گا. کیسا ظالم ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ, کہ ایک ایسی کتاب دے دی کہ پڑھتے ہی گمراہ ہو جاتا ہے. باقی کچھ پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتا ہے, باقی کچھ پڑھنے سے گمراہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آج قرآن کے ساتھ آپ بتائیے کیا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, کہ رسول قیامت کے دن کہیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا. مہجور, مہجور حجرہ سے, حجرہ ہجرت آپ جانتے ہیں, حجرہ کے معنی ہے چھوڑ دینا, تر کے تعلق, قطع تعلق, ریلیشن توڑ دینا. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش جو آپ کی قوم تھی, اس قوم کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے, اللہ تو نے ان کے بیچ میں مجھ کو بھیجا, میں نے ان کو قرآن سکھایا سمجھایا بتایا ان کو, انہوں نے مانا نہیں, اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے. آج مسلمان قرآن پر ایمان لاتا ہے, لیکن ایمان لانے کے باوجود قرآن کے بارے میں جو تقصیر آج مسلمان کر رہا ہے, کیا واقعی یہ قرآن کے حق تلفی نہیں ہے؟ ہم نے کیا کیا قرآن کو؟ لپیٹ کے رکھا ہے با ادب, اوپر رکھ دیا, کیا اتنا ہی قرآن کا یہی کام ہے؟ قرآن کو اس لیے اللہ نے نازل کیا؟ نہیں, بلکہ اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں. یہ جاگنے کا وقت ہے, اس لیے کہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کو آپ دوبارہ سنیں اور اس پر غور کریں. یہ پوری اتنی بات بتانے کا مقصود کیا ہے؟ ایک آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سمجھایا, ان کو بنایا, وہ کتنے اعلیٰ انسان بن گئے, اور نہ صرف آخرت کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, بلکہ سیاسی دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتے چلے گئے. ان کی حکومت وہاں تک پہنچی جہاں تک ان کے گھوڑوں کی ٹاپ پہنچی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو تو کوئی آدمی, انگریز بھی انکار نہیں کر سکتا اس کا. وہ جہاں گئے فاتح ہوئے, جہاں گئے غالب آئے. کیا تھا ان کے پاس؟ ٹوٹی ہوئی تلواریں, پرانی بوسیدہ زنگ کھائی ہوئی ڈھالیں, پھٹی ہوئی جوتیاں, پھٹے ہوئے امامے, پھٹے ہوئے کرتے, لیکن ان کے پاس پھٹا ہوا دین نہیں تھا. ہمارے پاس سب اچھا ہے, ہمارے پاس دین پھٹا ہوا ہے, ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے. آج وہ واقعی چیز ان کے اندر جو تھی کہ وہ قرآن کو سینے سے لگا کر رات میں کھڑے ہو کے جنگ کے میدان میں پڑھتے تھے, زخموں سے چور. لیکن آپ دیکھیں واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دو صحابی ہیں جنگ میں سفر میں ہیں, اور دو صحابی, ایک مہاجر اور ایک انصاری, جوڑی بھی کیسی بنائی دیکھیے, ایک مہاجر اور ایک انصاری. ان میں یہ نہیں تھا بڑا چھوٹا, ہمارے پاس مال والے تم غریب, تم وہاں سے آئے ہم باہر والے, ہم اندر والے, ایک دم آپس کی محبت, ہر ایک دوسرے کو بھائی سمجھتا تھا. آپ نے دو آدمیوں کو طے کر دیا, تم چوکی داری کرو گے رات میں. اب رات میں ان کا مشغلہ کیا تھا؟ ان کے پاس دوسرے تو مشغلے تھے نہیں, ان کے پاس ایک ہی مشغلہ تھا, وہ اللہ کو یاد کرنا. ایک نے کہا آپ دونوں اگر ہم جاگتے ہیں تو ایک وقت آئے گا نیند آتی ہے آدمی کو, تو ایک ہو سکتا ہے ہم دونوں سو جائیں, ایک کام کرو ایک وقت تک میں جاگوں گا, مجھ کو نیند آنے لگے میں تم کو بیدار کر دوں گا. ٹھیک ہے, پہلا نمبر کس کا آیا؟ انصاری کا. اب انہوں نے سوچا اب کیا کروں, میں کیسے جاگوں؟ کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع کی, نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, قرآن, قرآن کی قرآن کر رہے ہیں. دور سے ایک دشمن کا آدمی آیا, دیکھا اس نے کوئی تو کھڑا ہے وہاں پہ, اس نے تیر نکالا, کمان میں کھینچا, پوری طاقت سے چھوڑا, سیدھا آ کے ان کے گھس گیا بدن میں. تیر گھسنا, آپ سوچے آپ کے سینے میں کیل ٹھوکی جائے تو کیا ہوگا؟ تیر بدن میں گھسنا کس کو بولتے ہیں؟ کیل چھوٹا ہوتا ہے, تیر کتنا موٹا ہوتا ہے, اور وہ بھی ایسا ہوتا ہے جا کے گھس جاتا ہے ہڈی کے پار, اور رگوں کو کاٹتا ہوا گھستا ہے اندر تک, اور پوری طاقت سے آتا ہے وہ. لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, ان لوگوں کو عادت تھی ان چیزوں کی, پڑھتے رہے. پھر ایک تیر آیا لگا, جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا, ان کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. فوراً نماز مختصر کی اور اپنے ساتھی کو جگا دیا. انہوں نے دیکھے کہا اللہ اکبر, کیا ہو گیا؟ کم اس کو جلدی کیوں نہیں جگایا؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسی صورت شروع کی تھی کہ اس صورت کے ختم سے پہلے مجھ کو نماز ختم کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر پر تیر مجھ کو لگتے چلے جائے اور میری موت ہو جائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکی داری کرنے کا حکم ٹوٹ جائے. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو ذکر کیا ہے, کتاب الطہارہ میں, کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آپ سوچیں کیا لوگ تھے وہ, ان کی زندگی میں انہوں نے قرآن کو بہت بڑا مقام دیا تھا, ان کے فارغ اوقات کا مشغلہ, ان کے دلوں کی لذت. انتجعل القرآن ربیع قلوبنا, دعا ہے نا حدیث میں, اے اللہ قرآن کو تو ہمارے دلوں کے لیے ایسا بنا دے جیسے موسم بہار ہوتا ہے, کہ پڑھنے لگے تو دل میں بہار آ جائیں گے, سکون. آج مسلمان گانا سنتا ہے, قوالی سنتا ہے, شعر شاعری میں لگا ہوا ہے, بےہودہ چیزیں, فلمیں, کیا کچھ نہیں ہے. ان کا مشغلہ اللہ کا کلام تھا, وہ اپنے غم کا علاج قرآن سے کیا کرتے تھے. وہ اپنے دلوں میں پیدا ہونے والے جو بھی امراض ہوتے تھے ان کا علاج قرآن سے کرتے تھے، ان کی لذت قرآن میں تھی. کھڑے ہو کے رات میں قرآن، جنگ کا میدان ہے، آدمی اس میں قرآن پڑھ رہا ہے. آپ سوچئے یہ ان کی زندگی تھی. ظاہر بات ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کیسے راضی نہیں ہوگا ایسے لوگوں سے، بتائیے. اب ان سے راضی نہیں ہوگا تو اللہ کس سے راضی ہوگا؟ یہ ہمارا امت کا کریم ہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ سر اٹھانا پڑتا ہے، ہے کہ نہیں؟ یہ اوپر ہی ہیں، اوپر والے لوگ ہیں، یہ اوپر ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آدمی کو سر اٹھانا پڑتا، دیکھنا پڑتا. ہاں اوپر کے لوگ ہیں. اپنے آپ کو ہمیشہ ہم نیچا محسوس کرتے ہیں جب بھی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی واقعی حیثیت ہم کو محسوس نہیں، کیسے گرے پڑے لوگ ہیں، کیا لوگ تھے وہ. اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ حصہ ہی صحیح ان کے اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو واقعی اپنی زندگی میں اونچا مقام دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھی اونچا مقام دیا اور آسمان میں بھی ان کے لیے اونچا مقام ہے، سب سے اونچے کے پاس ان کا مقام اونچا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچا کر دیتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال چھپا ہوا ہے. جو بھی لوگ اس کتاب کو سینے سے لگا لیتے ہیں، جو بھی لوگ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اونچا ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام دیتا ہے. جو لوگ اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور اس کو پیٹھ دکھاتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہے، کیونکہ آخرت میں خود رسول ان کے مخالف ہو جائیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ قیامت کے دن خود رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر رکھا تھا، ایک بالکل پسے پش ڈالی ہوئی چیز، ایک چھوڑ دی ہوئی چیز بنا دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو قرآن کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ان کی رعایت ضروری ہے. قرآن کا ہم پر حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے. آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں. نمبر ایک، قرآن کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن کی تمام باتوں پر ایمان لائیں، کسی بات پر شک نہ کریں، کسی بات کا انکار نہ کریں، چاہے وہ ہماری خواہش کے خلاف ہو، چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے سماج کے بنائے ہوئے ڈھانچے کے خلاف ہو. جو اللہ کی بات ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفت بیان کی، فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. تو قرآن کی تمام باتوں پر ہم ایمان لے آئے، کسی بات کا انکار نہ کریں، چاہے سائنس کے خلاف ہو، بعض لوگ عقل کے خلاف ہو بات تو غور و فکر کرنے لگتے ہیں، ڈگمگانے لگتے ہیں. ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے، آج اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کل پوری سمجھ میں بات آ جائے گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، رسول تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آ چکا ہے. رسول تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک چیز لے کر آیا، وہ کیا ہے؟ حق لے کر آیا ہے، سچائی لے کر آیا ہے. فآمنوا خیرا لکم، تو تم ایمان لے آؤ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تم ایمان لے آؤ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ ہی کا ہے سب کچھ، اللہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 170 ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول تمہارے پاس حق لے کر آ گیا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس پر ایمان لیا. آدمی کوئی بھی بات پڑھے قرآن میں، اپنے دل کو یہ ادب یاد رکھیں کہ قرآن کی کوئی بات ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آ جائے، اس کی اصل بات ہمارے سامنے آ جائے، فوراً اپنے دل کو اس کے تابع کر دیں، دل یہی کہہ رہا کہ واقعی یہ حق ہے، اس کو ہم مان لیں، ایمان لے آئیں اس پر. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے. قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے، یہ نور ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں چاہے کتنی ہی گمراہی کے اندھیرے آ جائیں، اگر قرآن کا حامل وہ ہے، اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہو، قرآن کی تعلیمات کا پابند ہو، ان اندھیروں میں قرآن اس کے لیے نور کا کام دے گا، اس کو راستہ ملے گا، وہ گمراہیوں سے باہر نکل سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تاریخ میں کتنے فتنے اسلام کی تاریخ میں آئے، علماء نے ہر دور میں ان فتنوں کا جواب قرآن سے دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دیا ہے. قرآن میں قیامت تک کے سارے باطل کے لیے رد موجود ہے، قیامت تک کے لیے جتنے فتنے آئیں سب کا رد موجود ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. یہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 8 ہے. نمبر 2، عقائد اور احکام میں زندگی کے دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، تجارت کا ہو، تعلقات کا ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں رہبری کے لیے ہم قرآن کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں. یہ ہمارے لیے لازم ہے، قرآن و سنت کی طرف رجوع لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نازل ہوئی ہے. کیا نازل ہوا ہے؟ ایک تو قرآن ہے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دونوں نازل ہوا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے کتاب اور حکمت دونوں نازل کیا اور تم کو وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. تو اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اور سنت، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کی سوا اپنے اولیاء کی، اپنے بڑوں کی، اپنے لیڈروں کی، اپنے گرو کی اتباع مت کرو. قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑے ہی نصیحت مانتے ہو، بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہونے والے علم کی اتباع ضروری ہے. اس کو چھوڑ کر جو آدمی پیٹ دکھا کر دوسری تعلیمات کی طرف جاتا ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا طریقہ بتایا اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے مشرکین سے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اللہ کی کتاب قرآن، اور آؤ رسول کی طرف اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے، اصلاح کے لیے، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. آج اکثریت انسانوں کی کیا ہے، مسلمانوں کو بھی دیکھیے آپ، کہ قرآن کی بات پہ ہم کو قرآن نہیں سننے کا، بہت معلوم ہے ہم کو، نہیں مانگتا ہم، قرآن نہیں چاہیے، تمہارے پاس ہی رکھو. باپ دادا کیا پاگل تھے کیا، جیسے بہت پی ایچ ڈی کیے ہوئے باپ دادا اس کے، اللہ ہدایت دے. آپ بتائیے قرآن کے مقابلے میں باپ دادا کا رواج، باپ دادا کی خود مانتا نہیں ہے لیکن دین میں برابر مانتا ہے. باپ بول دے طلاق دے دے بیوی کو اور لائے ادھر تیری پوری جاگیر ادھر لا، بینک کا ہو تیرا ادھر، کدھر ہے وہ کریڈٹ کارڈ ادھر، ادھر دیتا نہیں دیتا، بینک بک لائے ادھر تیرا، سب پیسے لائے تیرے ادھر، سارے کاغذات میرے نام پر کر، سنتا اتنا فرما بردار، دنیا میں کبھی مانتا نہیں. وہ تو چھوڑیے، یہ कपड़े बदल के दूसरे पहन, मेरे जैसे पहन, मानेगा? बाप बोले अगर मेरे जैसा पजामा पहन, मेरे जैसा कुर्ता और मेरी टोपी पहन, पहनेगा? नहीं। इतनी सी चीज बाप की नहीं करेगा, लेकिन दीन बराबर रुमाल बांध के ग्यारहवीं कुंडे फातिहा बराबर करेगा। बाप दादा के पागल थे क्या? अच्छा, पागल नहीं थे। और जरा इसकी ख्वाहिश के खिलाफ पागल, दिमाग खराब हुआ क्या तुम्हारा? बराबर इसकी ख्वाहिश के खिलाफ अगर जाएगा तो उसकी जबान से क्या निकलता, क्या बात कर रहे, दिमाग खराब हुआ, बीवी को तलाक दे, क्या होगा मेरा बच्चों का क्या होगा? अब दिमाग खराब हो गया, यानी जरा सा इसके ऊपर ना चाहती है तो दिमाग खराब। और कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी जाए तो दिमाग एकदम अप टू डेट, ऐसे जैसे बिल्कुल काबा आबे जमजम से धुला हुआ, ऐसा दिमाग उनका है कि अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। क्या मकाम दिया हमने, यानी बाप दादा की ताबे कुरान को करेंगे आप, बाप दादा की ताबे सुन्नत को करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आए कि बाप भी सुधरे बेटा भी सुधरे, नस्लों को सुधारने के लिए आप आए हैं। ये नहीं कि हम नस्लों के बाप दादा की वजह से कुरान को ही बदल दें, हदीस को ही बदल दें या उनको छोड़ दें। तो ये मुशरिकीन का तरीका है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बाप दादा की बात को तरजीह देते थे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की सिफत बयान की है कि वो कुरान और सुन्नत की तरफ आने से भागते हैं, कतराते हैं। क्या फरमाया? वइदा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूल की तरफ, रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा, तो तू देखेगा कि मुनाफिकीन तुझसे कतराते हुए निकल जाते हैं। मुनाफिकीन है अल्लाह ने कहा, तुझसे कतराते हुए निकल जाते हैं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 61 है। तो ये दूसरा हक है कि अपने मामलात के लिए, फैसले के लिए किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करें। तीसरा हक ये है कि कुरान को, कुरान की तालीमात को हम समझने की कोशिश करें। ये दिलों के लिए नूर है, उसको हम समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर रखा है, तो है कोई नसीहत मानने वाला है कोई गौर करने वाला है कोई ऐसा इंसान जो नसीहत लेने का मिजाज रखता है कोई ऐसा? तो अल्लाह ने नसीहत के लिए, कोई आदमी चाहता है उसका दिल नरम हो जाए, कोई आदमी चाहता है कि दुनिया परस्ती उसके दिल से निकले, कोई आदमी चाहता है आखिरत की फिक्र उसमें पैदा हो, कोई आदमी चाहता है उसके दिल में डर पैदा हो, गुनाहों से रुकने का मिजाज उसका बने, उसके दिल में ईमान मजबूत हो, उसके दिल में दीन पर जमने का जज्बा पैदा हो, कोई आदमी चाहता है उसके दिल को नसीहत मिले, कुरान बहुत अच्छा जरिया उसके लिए। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, ये सूरह अल-क़मर में आयत नंबर 17, 22, 32, 40, कई जगह पर अल्लाह ने इसको दोहराया। इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24 में, अफला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, अफला ये क्यों नहीं कुरान में गौर करते हैं, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? ये दिल खोलने के लिए तैयार नहीं। दिल खोलने का मतलब यह है कि कुरान में गौर करने, कुरान को अंदर जाने दो, सोचो तो सही, जरा अपने दिल में कुरान को लो तो सही, गौर तो करो, क्योंकि दिल अल्लाह ने क्यों दिया है, इसलिए कि ताकि गौर करे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, इनके दिल हैं लेकिन इनसे गौर नहीं करते, सोचते नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया अफला यतदब्बरूनल कुरान, ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते हैं, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? अब बताइए, अल्लाह ने तरगीब दी मुशरिकीन को कुरान में गौर करने की, जरा गौर तो करो, ये अल्लाह का कलाम है, इतनी उम्दा तालीमात इसमें, जरा गौर तो करो, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? दिल खोलो तो सही, अपने दिल के दरवाजे खोलो। अब बताइए, अल्लाह मुशरिकीन से कह रहा है और मुसलमान कहे कि कुरान अगर पढ़ेंगे गुमराह होगी, कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह की बात को झुठलाने जैसा नहीं है कि एक आदमी कहे, कितनी यानी अल्लाह की अजमत के खिलाफ बात है कि आदमी कहे कुरान पढ़ने से आदमी गुमराह होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज की अलामात में से एक अलामत यह बताई कि वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यखरुजु फीकुम कौमुन, इस हदीस को याद रखिए, یخرج فیکم قوم, تمہارے بیچ ایک قوم آئے گی, ایک قوم پیدا ہوگی. تح اس کو یاد رکھیے اچھی طرح سے, تحقیرون صلاتکم مع صلاتہم, ان کی نماز کے مقابلے میں تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے. ان کی نماز کے مقابلے میں ایسی نمازوں پڑھیں گے کہ تم کو اپنی نماز ہلکی دکھائی دے گی, ایک دم خشوع سکون والے. وصیامکم مع صیامہم, ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزے حقیر سمجھو گے. وعملکم مع عملہم, اور ان کے اعمال دیکھ کر تم اپنے اعمال کو کم, بہت عمل کرنے والے ہوں گے, عمل 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 عمل, بہت عمل کرنے والے, ان کا عمل دیکھ کے تم اپنے عمل کو کم سمجھو گے. ویقرؤون القرآن, اور وہ قرآن پڑھیں گے. لا یجاوز حناجرہم, لیکن ان کے حلق سے آگے وہ نہیں بڑھے گا. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے پار نہیں جائے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے. تیر شکار میں اٹکنا چاہیے لیکن وہ دین میں اٹکیں گے نہیں, دین میں باقی نہیں رہیں گے بلکہ دین میں آ کے نکل جائیں گے. مثال دیا آپ نے کہ دین میں ٹکیں گے نہیں. تیر جا کے کیا ہوتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا شکار کے پار نکل جاتا نہیں, تیر جاتا ہے تو شکار میں پیوست ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. تو وہ دین میں رکیں گے نہیں, جیسے شکار کے پار نکل جاتا ہے وہ دین میں آئیں گے لیکن کیا ہوں گے, نکل جائیں گے. کتنی عمدہ مثال آپ نے دی ہے. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. یہاں پر آپ نے ایک جملہ بیان کیا, کہا ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم, کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے قرآن نہیں بڑھے گا. دو معنی علماء نے اس کے ذکر کیے, امام نووی وغیرہ نے ذکر کیا اور دوسروں نے بھی دو معنی بیان کیے. ایک, قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے آگے نہیں جائے گا. تجوید سے پڑھیں گے لیکن حلق سے آگے جانا, دل تک جانا ہوتا ہے, سمجھیں گے نہیں, قرآن سمجھیں گے نہیں. دو, پڑھیں گے, ان کا پڑھنا صرف قرت تک ہوگا, اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے لیے حلق سے بھی اوپر وہ نہیں جائے گا. قبولیت اللہ کے یہاں ان کی قرت کی ہوگی نہیں, اللہ کے نزدیک وہ مقبول قرات نہیں ہوگی. جیسے حدیثوں میں آیا نا کہ نماز آدمی پڑھتا ہے اس کی نماز سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے, تو ان کا پڑھنا حلق سے اوپر نہیں جائے گا, وہ حلق کا حلق نہیں رہے گا, تجوید والے رہیں گے لیکن نہ قرآن سمجھیں گے نہ صحیح طور سے قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے. اسی لیے خوارج, آپ دیکھیے خوارج نے حضرت علی کو کافر قرار دے دیا, کس آیت کی وجہ سے, ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. حضرت علی نے پیشکش کی تھی حضرت معاویہ سے اختلاف کی صورت میں, کہا تمہاری طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا ہو, ہماری طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا ہو, دونوں بیٹھے فیصلہ کریں جو ہم کو منظور ہے. کہا دیکھو انہوں نے اللہ کا فیصلہ بدل کے انسان کو فیصلہ کرنے والا بنایا, کافر ہو گئے. حضرت علی کو کافر قرار دیا, حالانکہ ابن عباس نے ان کو کہا تھا, خوارج کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ نے نہیں کہا کہ بیوی شوہر میں اگر اختلاف ہو جائے تو ایک حکم اس کی طرف سے ہو, ایک حکم اس کی طرف سے ہو, دونوں فیصلہ کریں, کہ اللہ نے نہیں بنایا, تو جھگڑے کے وقت میں اللہ نے بنایا ایسا کہ اگر آپسی اختلاف میں دونوں طرف سے ایک ایک حکم پیدا ہو, آگے آئے اور دونوں کا جھگڑا مٹائے تو چلتا ہے ایسا. لیکن انہوں نے کیا کہا حضرت علی کو, کہا کافر ہو گئے. تو ایسا ادھورا فہم قرآن کا گمراہی کا ذریعہ ہے. اور اسلام کی تاریخ میں پہلا فرقہ کون سا ہے, یہی ہے خوارج. بنیاد کیا ہے, جڑ میں کیا ہے, قرآن پڑھا اور قرآن عربی نہیں آتی تھی ان کو. آج آدمی سوچتا ہے عربی آئیں گے تو سب آئیں گا اپنے کو, اچھا وہ کون سی, کیا انگلش پڑھتے تھے خوارج, کون سی زبان بولتے تھے, عربی زبان بولتے تھے, عربی کے ماہر تھے, عربی علاقے میں پیدا ہوئے تھے. جتنی اچھی اردو ہم نہیں بولتے اتنی اچھی عربی وہ بولتے تھے. لیکن عربی جاننے کے باوجود کیا ہو گئے, گمراہ ہو گئے. کیوں, اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اس کے اصول کے مطابق نہیں سمجھا. بہت بڑی چیز ہے جو اس دور میں بہت ضروری ہے. کوئی بھی آیت پڑھ لی, کچھ بھی مطلب لے لیا, ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے, الکتاب والسنہ, اتباع الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ. ابن عباس ان کے پاس گئے اور کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ ایک آدمی بتا دو کہ جس نے قرآن کو اس نہج پر سمجھا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سمجھنے والے لوگوں نے سمجھا ہے. کوئی ہے؟ میں ان کی طرف سے آیا ہوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. تمہارے بیچ میں کوئی ایسا ہے کیا؟ نہیں. صحابہ میں سے کوئی تھا کیا ان میں؟ کوئی بھی نہیں. یہاں صحابہ تھے تو صحابہ نے واقعی قرآن کو سمجھا ہے, لیکن خوارج انہوں نے خالی قرآن کے الفاظ لیے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ لی, جو مطلب جی میں آئے لینا شروع کر دیا. اور کہاں تک پہنچی نوبت کہ صحابہ تک کے خلاف, خلفائے راشدین میں سے علی کے خلاف انہوں نے کیا کہا کہ یہ کافر ہو چکے, نعوذ باللہ. حضرت علی نے جنگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک ایسا ہوگا شخص, اور حضرت علی نے اس کو قتل بھی کیا. ڈھونڈا اس کو اور وہ ملا مرا پڑا ہوتا, کہ ہاں یہی اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ ایسا آدمی رہے گا. تو خوارج سے جنگ ہوئی اور اس کے بعد خوارج کو کھدیڑ دیا گیا اور صحابہ غالب آئے. تو یہ بہت ڈینجر فرقہ تھا. وجہ کیا ہے؟ غلط طریقے سے قرآن کو سمجھا. اس لیے یاد رکھیں, قرآن سمجھنے کا اصول اپنی جگہ ہے, اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن قرآن اپنے دل سے مفسر بن کے ہم کرنے لگے کچھ بھی سمجھے, یہ گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے. نمبر چار, قرآن کے بارے میں, قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں ہم اپنی عقل سے کچھ کہنے والے نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سلسلے میں فرمایا یا اہل کتاب سے کہا, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے. اے اہل کتاب, اللہ کے دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. اللہ پر حق بات کے سوا کچھ نہ کہو, یعنی اللہ کے بارے میں کچھ بولنا ہے صرف حق بات. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل سے حلال و حرام بولنے شروع کر دیتے ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, حالانکہ اللہ کی کتاب میں اس کے بارے میں کچھ اور حکم ہوتا ہے. یا کچھ لوگ اپنے دل سے کچھ بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن میں اور اپنے دل سے کچھ بھی فتوی دینا شروع کرتے ہیں, آیات کے معنی اپنے دل سے کچھ بھی بتانا شروع کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, بہت احتیاط کرنا ضروری ہے. اسی لیے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر حق بات کے سوا کچھ اور مت کہو. اسی طرح سے شعبی کہتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, ایو سماء تضلنی و ایو ارض یقلنی تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ تعالی ما لم اعلم. کون سا آسمان ہے جو مجھ کو سایہ دے گا اور کون سی زمین ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گی جب میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ کہوں جو میں نہیں جانتا ہوں. یعنی بغیر علم کے اللہ کی کتاب میں کچھ بھی میں بولنے لگ جاؤں تو میں کس آسمان کے نیچے پناہ لے سکتا ہوں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں؟ میں کس زمین پر میں چل سکتا ہوں؟ کون سی زمین مجھ کو اپنے اوپر چلنے دے گی؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے جب میں اللہ کی کتاب میں اپنے دل سے کچھ بھی کہنے والا بنوں. صحابہ اتنا ڈرتے تھے. تو یہ بھی یاد رکھیں, ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ بھی نہ کہیں. آج بہت سارے لوگ قرآن کے بارے میں کچھ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں, آیات کی تفسیر اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. نمبر پانچ, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں, قرآن کو پڑھیں. بہت سارے لوگوں کی مصیبت یہ ہوتی ہے, بولتے سمجھ کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایک رکو پڑھا ایک مہینہ ہوا, پھر تھوڑا 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 قرآن ختم ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ عربی کی عادت چھوٹ جاتی ہے, پھر عربی میں قرآن کوئی پڑھنے بولے زبان ایک آیت میں پانچ بار اٹکتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زبان کو عادت نہیں ہے, اب تفسیر عربی پڑھنا ہی چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ قرآن کو خوب پڑھنا چاہیے, جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو نماز میں بھی اس کو پڑھنا ہے. اور قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے, ترجمہ قرآن نہیں ہے. اس لیے قرآن کا ٹرانسلیشن اگر آپ پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, تو علم حاصل کرنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا, لیکن ہر حرف پر جو 10 نیکیاں ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو یاد رکھیے, پھر سے بول رہا ہوں, کچھ لوگوں کی بھویں اٹھ گئے ہیں. اگر آپ تفسیر پڑھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, ٹرانسلیشن, تو آپ کو علم حاصل کرنے کا ثواب ملے گا, کیونکہ آپ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہوں. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے تو میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثواب کتنا؟ 10 گنا، تو کتنی ہوتی ہے یہ؟ 30. تو ہر حرف پر جو 10 نیکیاں ہیں وہ ٹرانسلیشن پہ ہیں یا عربی پر ہیں؟ عربی پر، وہ ثواب نہیں ملے گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عربی تو پڑھتے ہی نہیں، خالی اردو ہندی انگلش پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ سکتے ہیں، تو قرآن نہیں ہے وہ، اس کو قرآن بولنا جائز نہیں ہے. یاد رکھیے، ٹرانسلیشن قرآن ہے، ٹرانسلیشن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، عالم صاحب کا لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہنا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے بہت سارے علماء نے کیا کہا، یہ میننگ آف دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن. اچھا، یہ قرآن کے ترجمے کے معنی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو یہ سمجھایا اس آیت سے، اس لیے میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں. تو وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے. اس لیے آپ یاد رکھیے، اگر چاہیے نیکیاں تو عربی میں چھوڑنا نہیں، دھوکے میں پڑھنا نہیں. آپ کیا کریں، دو ٹائم کریں، تھوڑی دیر آپ تلاوت کریں، پھر آپ تھوڑی دیر سمجھ کے بھی پڑھیں، تاکہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو پکڑ لینا صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والوں کو ان کی فضیلت بیان کی اور فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپے کھلے ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی خراب نہیں ہونے والی ہے، جس میں ان کو خسارہ نہیں ہونے والا ہے. یعنی اللہ سے وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، اللہ برابر ان کو بدلہ دے گا، اللہ ان کو بدلہ ضرور دے گا. تو اللہ نے فضیلت بیان کی ان لوگوں کی جو کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر دو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر تین جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. تینوں بہت بڑی نیکیاں ہیں. نمبر ایک پہ کس کو رکھا اللہ نے؟ قرآن کو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایمان کا ذریعہ ہے. تو ایمان، نماز اور زکات، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اسی طرح سے اللہ کی یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأ القرآن فإنکم تؤجرون علیہ. قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن پڑھنے پر بھی تم کو اجر ملے گا، قرآن پڑھنے پر بھی تم کو اجر ملے گا. ایک آدمی کو قرآن نہیں سمجھتا ہے، وہ صرف عربی میں پڑھ رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ پڑھتے جا رہا ہے. تو اس پڑھنے پر بھی جبکہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اے کو ثواب نہیں ملے گا، سمجھ کے نہیں پڑھے تو نہیں ملتا. اچھا، تو جو قرآن میں تو نماز میں پڑھ رہا ہے سب سمجھتا تیرے کو، تو اس کا کچھ ثواب نہیں ملے گا تیرے کو؟ اور کون بولا ہے نہیں ملے گا؟ ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا. ہاں، جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ملے گا، اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کے دل کی اصلاح ہوگی. تو قرآن کو چاہے سمجھ کے پڑھیں چاہے بغیر سمجھ کے پڑھیں، ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ملتا ہے. لیکن اگر آدمی ایسا ہی ہمیشہ پڑھتا رہے، بہت افسوس کی بات ہے. کیوں؟ زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو بہت زندگی میں بہت بڑا افسوس کا مقام ہے. تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن پڑھنے پر تم کو اجر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جعفر النحاس نے اپنی کتاب الوقف والابتداء میں اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے سیل جامع صغیر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھو، قرآن کی قرات کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. کتنے لوگ ہیں جو بابا کی سفارش چاہتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور آپ بتائیے قرآن اگر کسی کی سفارش کرے کتنی بڑی بات ہے، کیسا بڑا سفارشی ہے. اور قرآن اگر کسی کے خلاف گواہی دے تو گیا کام سے. حدیث میں اللہ کے نبی مسلم کی روایت میں آپ فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. اب دیکھ تو کیا کر رہا قرآن کے ساتھ، یا تو قرآن تیرے فیور میں ہوگا یا تیرے اگینسٹ ہوگا. قیامت کے دن اگر تو نے حق ادا کیا قرآن کا، تیرے لیے وہ گواہ سفارشی بن کے آئے گا، اور اگر قرآن کا حق تو نے ضائع کیا تیرے خلاف وہ دلیل بن کر آئے گا، تجھ کو برباد کر دے گا. پھر القرآن حجت لک او علیک، تو قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں. اسی طرح سے قرآن کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھیں تو اچھے انداز میں پڑھیں. اچھے انداز سے مراد گانوں کی طرح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو ادب اور تعظیم سے پڑھیں اور تغنی کی کوشش کریں. ایسا نہ پڑھیں جیسے آپس میں بات کرتے ہیں، بلکہ تلاوت جو تغنی سے کی جاتی ہے ویسا پڑھیں، طرز سے جس کو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، تو اس طرح سے تغنی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کے معنی ہوتے ہیں سکون سے ٹھہر ٹھہر کر اور قرآن کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے. قاف اور کاف کا فرق ہے، سین اور صاد کا فرق ہے، فا اور سین کا فرق ہے، ہا اور ہا کا فرق ہے، عین اور الف کا فرق ہوتا ہے. یہ سارے فرق ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے معنی بعض اوقات بدل جاتے ہیں، اس لیے قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، واقعی جو الفاظ اس کے ہیں اس کو ویسے حرف ویسی اس کی ادائیگی ہو جیسے اس کی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو زینت دو اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی قرآت کو اپنی آواز کے ذریعے سے خوبصورت بناؤ، مزین کرو. فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، اس لیے کہ اچھی آواز سے قرأت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، پڑھنے میں اور زیادہ حسن خوبی اچھائی پیدا ہو جاتی ہے. کیسے؟ جب آدمی اچھی آواز سے اس کو پڑھتا ہے تو اچھی آواز سے اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن وابتغوا به اللہ تعالی، قرآن پڑھو اور قرآن کے ذریعے سے اللہ سے طلب کرو، یا اللہ کی رضا چاہو، یا اللہ سے بدلہ چاہو. من قبل ان یاتی قوم یقیمونہ اقامۃ القدح، اس سے پہلے کہ ایسی قوم آئے گی، اس سے پہلے کہ ایسی قوم آ جائے جو قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کرے گی، ایسے سیدھا کرے گی جیسے تیر ایک دم پرفیکٹلی سیدھا کیا جاتا ہے. یتعجلونہ ولا یتعجلونہ، وہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہنے والے ہوں گے، آخرت میں چاہنے والے نہیں ہوں گے. وہ جلدی کرنے والے ہوں گے، دیر سے چاہنے والے نہیں ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ قرت کر کے لوگوں سے پیسہ جمع کریں گے، قرت کر کے لوگوں سے عزت چاہیں گے، اور قرت کو اتنا زیادہ پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. عقیدہ رہا بازو کو، عمل رہا بازو کو، لیکن قرت اتنی پرفیکٹلی کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کوئی تیر کو سیدھا کرتا ہے کہ ٹیڑھا نہیں جانا چاہیے. اتنا عین غین قاف بہت زیادہ سپر، لیکن وہ کیا رہیں گے؟ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ دنیا. اس تجوید کا مقصد کیا ہوگا؟ دنیا، مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی. اس لیے تلاوت میں غلو بھی نہ کریں. بعض لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ رب، الحمدللہ، الحمدللہ میں ان کی کیا ہے، چار رکعتیں ہو جاتی اب تک اگر کرتا تھا، لیکن الحمدللہ میں جو پھنسے رہتے ہیں تو الحمدللہ باہر نہیں نکل پاتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جتنا اچھا آپ کو آتا ہے آپ پڑھیں، گھبرائیں نہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ میں نے صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا، غیر والین والین والین، پڑھتے 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 پسینہ آ جاتا ہے ان لوگوں کو، لیکن لوگ دیکھتے کتنی لمبی نماز پڑھ، اس کو کیا بولے، اس کی مصیبت کیا ہے، کیا لمبی نماز پڑھ، وہ تو جلدی ختم کرنے کو آیا تھا لیکن پھنس گیا ولد والین میں. اب والین سے ہوتی کہ نہیں نماز، ہوتی کہ نہیں نماز میں آدمی اسی میں پھنس. اتنا زیادہ کرنے کو آپ کو کسی نے بولا نہیں، آپ کو جتنا اچھا پڑھنا آتا ہے آپ پڑھ لیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے. اتنا یعنی مشکل اس کو نہ بنائے کہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں. وہ لوگ قرآن پڑھنے میں ادھر کا ادھر ہو گیا نا, آدمی کافر ہو جاتا. اور بولے بعض لوگ ڈراتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک آدمی جان بوجھ کے قرآن کو غلط پڑھے تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے, لیکن بیچارہ اس کو عرب میں پیدا نہیں ہوا تھا, یہ اس کو تو اردو بھی سیدھے سے بولنے نہیں آتی. اب وہ عربی سیکھتے سیکھتے پڑھ رہا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی بہت غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ہم سے جو بھی بھول ہوتی ہے, جو خطا ہوتی ہے, اللہ اس کو معاف کرتا ہے. تو ہم جتنا اچھا پڑھنے کی کوشش کر سکتے پڑھیں. ہاں, اس کو بے فکری بھی ہم لوگ اس کا ذریعہ نہ بنا لیں کہ ہاں جیسا پڑھنے کا پڑھو, کسی کے پاس بیٹھ کے اپنے قرآن کی اصلاح بھی ہم کو کرنا چاہیے. علماء موجود ہیں روزانہ رات میں یہاں پر, عالم پڑھانے کے لیے تیار ہیں, قوم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. اور اگر کھڑے کر کے پڑھنے لگائیں گے تو ہر ایک کی تلاوت دوسرے سے الگ ہوگی, ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صحیح پڑھ پائیں گے؟ لیکن اس شرم کی وجہ سے کہ میری پول کھل جائے گی قرت کی, آدمی اللہ کے سامنے غلط پڑھتا ہے, بندوں کے سامنے ڈرتا نہیں ہے. بندوں کے سامنے ڈر رہا ہے کہ میں غلط پڑھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, اس کو قرآن سے پڑھنے آتا نہیں. اور وہی قبلہ رخ ہو کے باوضو غلط پڑھ رہا ہے چلتا, اللہ کے سامنے غلط پڑھ رہا چلتا, بندوں کے, کیونکہ بندے بخشتے نہیں نا, اللہ معاف کر دیتا ہے. تو شرم کی وجہ سے اگر آدمی علم کے بارے میں رک جاتا ہے تو بعد میں ایسا مقام نہ آئے کہ پھر زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے. اس لیے قرآن کو سیکھیں. کوئی اچھا پڑھنے والا ہے, تھوڑا وقت اس کو بولے, پانچ منٹ, دس منٹ, پندرہ منٹ مجھ کو دو, اور آدمی بیٹھ کے قرآن سیکھے, یہ اس کے لیے, یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے. انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہیں قرآن سے متعلق, وہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے.